السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ لقمان آیت نمبر 20. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر ظاہر کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تسخیر کر دی ہیں. الم تروا ان اللہ سخر لکم، اور سخر کے اکثر جو معنی بتائے گئے ہیں، دو قسم کی تسخیر اللہ تعالیٰ نے کی ہے انسانوں کے لیے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ چیز اس کے تابع کر دی جائے اور اسے اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے اور جس طرح چاہے اسے استعمال کرے، جیسے کہ جانور وغیرہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اس کو جس طرح چاہے استعمال کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کیا جائے یا کس طرح سے ضابطوں کی پابندی کے ساتھ وہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، دھیرے دھیرے انسان اس کے بارے میں سرچ کرتا جا رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں اور پھر وہ فائدے اٹھاتے چلا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں دراصل انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. یعنی دونوں قسم کی تسخیر کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. ایک تو زمین و آسمان آپ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج اور ستارے ہیں، تو یہ پوری یہ تو ہمارے ہاتھوں میں مسخر نہیں ہے چاند اور سورج، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے سب کچھ. لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جو یہ چاند اور ستارے اور سورج ہیں، یہ فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں؟ انسان کو. تو انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. پھر آپ دنیا میں آپ دیکھیں کہ پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، نباتات، معدنیات، مویشی، جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہمارے لیے مسخر ہیں. اور ایک اور معنی جو بتائے گئے ہیں اس کے، یعنی تسخیر کائنات کا جو مفہوم بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کی خادم ہے اور انسان مخدوم ہے. زمین، سمندر، پانی، ہوائیں، پہاڑ، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ سب انسان کے لیے ایک طرح سے فائدہ پہنچا رہی ہیں اس کو، انسان کو. اور ان کے انسان کا خادم ہونے کا ثبوت یہ کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مگر انسان کے بغیر ان چیزوں میں کوئی چیز کا بگاڑ نہیں پیدا ہوتا. جیسے اگر انسان نہ ہو تو چاند اور سورج میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر چاند اور سورج نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں، کوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے دراصل انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ان سے جس کو چاہے اپنے قابو میں لا سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے جانور ہیں یا پھر گیسز ہیں، معدنیات، جو بھی ہیں، انسان کیا کرتا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھاتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے تمام چیزوں کو تسخیر کر دیا ہے. اور تسخیر کا مطلب ہی کچھ علماء کرام نے بتایا ہے انتفاع، یعنی فائدہ اٹھانا. تو جیسے یہ تمام چیزیں جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، یہ انسان ہی کے لیے کام کر رہی ہیں چیزیں ساری، اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا تابع بنا دیا ہے اور انسان اس سے کام لے رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمہارے تابع کر دی ہیں چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، تمام چیزوں سے فائدہ جو انسان کو پہنچا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اسی نے یہ چیزیں انسان کے لیے تسخیر کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مخلوق ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں سے جو ناشکری کرتے ہیں، اور کچھ دہریے ہیں جو کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن پوری طرح وہ بھی دراصل انکار نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور یہ خیال آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، بغیر کسی کے یہ دنیا وجود میں نہیں آ سکتی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو ہوتا ہے علم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ خود وہ اپنے سورسز استعمال کر کے، دماغ لڑا کر کچھ نہ کچھ چیز حاصل کر سکتا ہے. دوسرا ہے ہدن، اللہ تعالیٰ فرما کہ ان کے پاس کوئی ہدایت بھی نہیں ہے، یعنی ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے. تو ان کے پاس کوئی علم نہیں، نہ پیغمبروں کا علم ہے، نہ خود کا علم ہے، اور نہ ہی ولا کتاب منیت، نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے، روشن آیات ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہے، اور وہ جھکتا بھی ہے، تو اس کے لیے اس کے پاس یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہے. بغیر علم کے انسان ایک اچھا نہ بندہ بن سکتا ہے، نہ فرما برداری کر سکتا ہے، اور نہ ہی صحیح رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. تو علم ضروری ہے، لیکن علم وہ کون سا ہو جو رسولوں کے ذریعے سے دیا گیا ہو اور جو کتاب کے ذریعے سے ہو، وہی علم نفع مند، نفع بخش اور فائدہ مند ہے. ادروائز جتنے بھی علم ہوں گے، اگر وہ ہدایت یعنی رسول کی تعلیمات کے اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو یا ہٹ کر ہو، تو انسان اس سے صحیح رہنمائی نہیں حاصل کر سکتا. تب تک وہ سمجھے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہی رہے گا. تو آج بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور نہ ہی اس کتاب سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ خود ساختہ طریقوں پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے سے بچا رہ سکتا ہے، بحث و مباحث سے بچا رہ سکتا ہے، وہ یہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس صحیح علم ہوگا، روشنی ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہ یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو. اب وہی والی بات آ گئی جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ جملے کو پڑھ کر ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے گویا کہ یہ ہمارے ہی دور کی بات ہو. آج بھی جب صحیح علم مسلمانوں کے پاس آتا ہے یا آ رہا ہے، اور لوگ پہنچانا چاہتے ہیں صحیح علم، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ کئی سو سال کے بعد، یعنی ہندوستان میں خصوصاً جو لوگ اتنے سالوں سے احادیث اور قرآن سے دور تھے، الحمدللہ جب ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وقت سے ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا، اور عبدالحق یا عبدالعزیز جو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور رحم فرمائے ان کے اوپر، کہ اس وقت سے قرآن اور حدیث کے درس کا آغاز ہو گیا تھا، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد شروعات ہوئی، اور پہلے کم لوگوں تک پہنچتا رہا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. ورنہ تو ہم وہی اندھی تقلید میں لگے ہوئے تھے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا تھا اور آبا اور اجداد کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، اندھا دھند، اور جو خود ساختہ دین ہم لوگوں نے بنا لیا تھا بزرگوں نے، اسی کی پیروی میں آج مسلمان ابھی تک چلے آ رہے ہیں. اور ابھی بھی بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جو صرف اس بنا پر یہ ساری رسم و رواج کرتے ہیں، یا ساری بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، کہ بس ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا ہمارے بزرگوں نے غلط کیا تھا؟ کیا وہ غلطی پر تھے؟ کیا ہم اپنے بزرگوں کے تمام یہ رسم و رواج چھوڑ دیں، طور طریقے چھوڑ دیں؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہی تو آبا پرستی ہے. کفار مکہ بھی تو یہی جواب دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا اور اجداد یہی کرتے آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. یہی جواب تھا ان کا بھی، انسسٹر ورشپ، آبا پرستی، بزرگوں کی باتیں زیادہ اہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، نعوذ باللہ. بزرگوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی بنسبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے نبی کے. تو یہ تو کوئی دین نہیں ہوا نا. جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں رسم و رواج پائے جاتے ہیں، جو طور طریقے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے لے لیں، بچے کی پیدائش کے لے لیں، مرنے کی رسومات لے لیں، یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، یقین جانیے، عرب ورلڈ میں آپ دیکھیے، ویسٹرن کنٹریز میں آپ چلے جائیے، یا آپ افریقہ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ کو کہیں پر بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ملے گی جو ہمارے انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہیں، یقین جانیے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے یہاں پر یہ آ گیا 40واں 30واں۔ تو آپ بتائیے کہ جو 2/3 ورلڈ ہے، انہیں صرف انڈیا اور آس پاس کے علاقوں کو چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ جو اتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں، اتنا بڑا ایریا ہے، کیا وہ سارے لوگوں کو صحیح دین نہیں پہنچا کہ وہ 40واں نہیں مناتے، وہ برسی نہیں مناتے، وہ چھلا چھٹی نہیں کرتے، ان کو صحیح دین نہیں پہنچا؟ تو ہم ہندوستان والوں کو پہنچ گیا صحیح دین کا علم کہ یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہے، مرنے پر 30واں بھی منائیں گے، 40واں بھی منائیں گے، اور اتنے خود ساختہ طریقے ہیں، خود سے مشہور کر لیے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، چاند گہن ہے تو پریگنینٹ وومین باہر نہیں نکلے گی، لیٹی رہے گی، اس کے تکیے کے نیچے چھری رکھ دی جائے، چاقو رکھ دیے جائے، 7واں مہینہ ہے تو گرین چوڑیاں پہنائے جائیں اور گرین ڈریس پہنایا جائے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ جب رشتہ ہوتا ہے لڑکی کا تو اس کی گود بھرائی کی جاتی ہے کہ فروٹس ڈالو اس کی گود میں، جس سے اس کی گود ہری بھری اور آباد رہے گی۔ اس کے باوجود بھی کئی لوگوں کو دیکھا جن کو بچے نہیں ہوئے۔ تو یہ ہمارے خود ساختہ توہم پرستی ہے، یہ خود ساختہ توہم پرستی، سپرسٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ آبا اور اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قالو بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے کہ ہم نے تو ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا ان کے باپ دادا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے تو یہ بھی اسی شیطان کی پیروی کریں گے، اور شیطان ان کو آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو، ریتی رواج کو چھوڑ دیا تو ہم تو بدتمیز، نالائق اور پتہ نہیں کیا کیا کہلائیں گے۔ لیکن آپ بتائیے کہ اس وقت آبا اور اجداد کی ناراضگی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، یا اللہ تعالی کا فضل اگر ہوگا، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا تو وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، ہم خود سوچ لیں۔ قیامت کے دن کون ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے؟ ہمارے آبا اور اجداد یا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اور لازمن صحیح بات ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں سب اختیار ہوگا، باقی سب تو وہاں پر پریشان حال ہوں گے۔ کسی کو کسی کے بارے میں بخشوانے کی اور سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کر سکے گا، بلکہ ہر ایک اس وقت محتاج ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے فضل کا۔ تو اللہ کے لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے باپ دادا، اگر بچپن سے ہم نے سنتے آیا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر یہی رسم و رواج ہوتے رہے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، بڑے بوڑھوں کی عید ہم مناتے ہیں، برسی ہم مناتے ہیں، پہلی عید پر نئے کپڑے نہیں پہننا، یہ بھی ہم نے خود ساختہ رول بنا لیے ہیں۔ پھر ہم کہتے کہ اچھا شادی کے وقت دلہنوں کے پاس کوئی بیوہ عورت یا اس طرح کی عورت نہ آئے، خاتون نہ آئے کہ اس کا منحوس سایہ پڑے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شیطان ان کو آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ جو بھی آبا پرستی میں مبتلا ہوا، اور اگر آبا اور اجداد شیطان کی پیروی کرتے رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان تو آگ میں جانے والا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے پیچھے کس کو چلائے گا؟ انہی لوگوں کو جو اس کی پیروی کریں گے، اور پھر ان کو کہاں لے کر جائے گا؟ آگ میں۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اصل میں تو مومن کون ہوتے ہیں، یا مومن کی تصویر دراصل کھینچی گئی ہے یہاں پر۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین اور پیاری آیت ہے، اور یہ بات ہم وہاں بھی پڑھ چکے ہیں جہاں ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی کہ سب سے مضبوط سہارا کس کا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایسا مضبوط سہارا جس کے ٹوٹنے کے کوئی چانس ہی نہ ہو، بھروسے کے قابل سہارا۔ تب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے آگے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، چہرے کو جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، کیونکہ انسان کے جسم پر اس کا چہرہ ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو جب اپنے آپ کو کوئی جھکا دے، اپنا چہرہ، اپنی ناک رگڑ دے اللہ کے آگے، سجدے میں گر جائے، تو پھر جب ناک انسان جھکا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ٹیک سکتا ہے، تو پھر پورے وجود کو ٹیکنے میں اور جھکانے میں کیا حرج ہے؟ تو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اور پھر ساتھ میں وہ محسن بھی ہو، سبحان اللہ، کے نیک عمل کرنے والا، احسان کرنے والا۔ تو صرف جھکا دینا، یعنی آپ اگر سجدہ کرتے ہیں تو دراصل یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے، اصل تو آپ نے اس اونچائی پر کب قدم رکھا جب آپ اپنے عمل سے بھی ثبوت پیش کرتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو پھر اگر آپ جب ایمان لا کر اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور پھر ساتھ میں نیک عمل بھی کرتے ہیں, وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہیں اور فرض ہیں, تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, سب سے مضبوط کڑا اس نے تھام لیا, سب سے مضبوط سہارا جسے کبھی ٹوٹنا نہیں, جو ٹوٹ نہیں سکتا. تو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دے دینا, اپنی کوئی چیز اس کی بندگی سے الگ نہ رکھنا, ہر چیز میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت سے ہی زندگی گزارنا اور بسر کرنا. تو یہ چیز ہے دراصل اپنے آپ کو جھکا دینا, یسلم وجہ ہو. اور پھر وہ ہوا محسن, تو ایسا نہیں کہ صرف زبان سے آپ بندگی کا دم بھر رہے ہیں اور فرما برداری کی گنگا رہے ہیں, نہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے, اللہ تعالیٰ میں تیری فرما بردار ہوں, اے اللہ میں تیری فرما بردار ہوں, اے اللہ تعالیٰ میں تیری فرما بردار ہوں. لیکن ایک سائل آتا ہے, وہ آپ سے اپنی ضرورت پیش کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بہت فرما بردار ہوں, آپ کے پاس ہے بھی سب کچھ. تو ایسی زبانی کلامی اللہ تعالیٰ کو فرما برداری نہیں چاہیے. بلکہ وہ ہوا محسن, عملاً آپ کو وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ اختیار کرتا ہے, تو اس نے بہت ہی مضبوط سہارا تھام لیا. تو اب آپ سوچ لیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہم زبانی کلامی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گن نہیں گاتے, یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف زبانی کلامی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بہت فرما بردار ہوں, مطیع فرمان ہوں. اصل چیز ہے کہ ہم کو عمل کر کے دکھانا ہے, کیونکہ اصل جو سارے معاملات ہیں لوٹنے کس کی طرف ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے, انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں, پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. یعنی اب اگر جو اللہ تعالی سے منہ موڑ کر ناشکری کرتا ہے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوٹنا تو آخر کار ہماری طرف ہی ہے, اس وقت بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. اور انسان کے عمل اللہ تعالیٰ کیوں نہ جانے گا, جبکہ وہ تو سینوں کے حال تک جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب باتوں سے باخبر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے, تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے, بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ سب کس نے پیدا کیا, تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. اور واقعی میں کفار مکہ یہ بات قبول کرتے تھے اور کہتے بھی تھے اپنی زبان سے. ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ہمارے بت انسانوں کو یا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں, اور نہ ہی ان کے اندر وہ صلاحیت ہے, کیونکہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں, انہیں ہم نے خود بنائے اپنے ہاتھوں سے. اس بات کا ان کو یقین تھا کہ پیدا کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. تو جب تم خود ان سے پوچھو تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس بات پر کہو الحمدللہ, کہ انہوں نے خود سے ایکسیپٹ کر لیا, یعنی مجرموں نے خود اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا. تو اس پر تعریف کہ تم جانتے تو اس بات کو, حقیقت تو تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے, تو لہٰذا حمد پھر ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے, دوسرا کوئی اور حمد کا مستحق نہیں ہو سکتا, کیونکہ کسی کا کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. سبحان اللہ, یہ جو غنی کا جب لفظ آتا ہے, بے پرواہ ہونا, کہ اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے تمہاری، اسے کیا پڑی ہے کہ تمہیں زبردستی سزا دے، یا اسے کیا پڑی ہے کہ زبردستی اپنی تعریف کروائے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسی ہے جیسے خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے، انتقم اسنئی تلئی، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف جو فرمائی ہے بس وہی اس کے لیے لائق اور زیبا ہے، ہماری زبان عاجز ہے، قاصر ہے، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کتنی بھی ہم تعریف کریں، اگر 100 دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس میں فائدہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی کبریائی میں ہمارے کچھ کہنے سے تو اضافہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ جیسا وہ ہے الحمدللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ویسے ہی اس کو زیب دیتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، ہم انسان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی تعریف، لیکن اگر کرتے ہیں تو اس میں خود ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، سبحان اللہ، کتنی اہم، کتنی پیاری بات ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، اگر اول سے لے کر آخر تک سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگے، اس کی شکر گزاری کریں، عبادت کریں، تو اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اور اگر سب کے سب اول سے لے کر آخر تک اس کی نافرمانی کرنے لگے تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، سبحان اللہ، ہمارا رب تو ایسا ہے کہ جس کی کوئی اس کی مثال کی جیسے بھی مثال نہیں ہے، تو وہ رب، اس کو راضی کرنا ہے ہمیں، آپ سوچیں ذرا، وہ رب جو کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، اللطیف ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے سامنے، انسان کی کیا حیثیت ہے بھلا، تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہے، اس کا بندہ بنا رہے، اس کی تعریف کے گن گائے، تو یہ انسان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور پھر آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین مثال دی ہے کہ اس کی جیسی مثال تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی، سبحان اللہ، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے، سوچیں ذرا، اور واقعی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اگر جتنے سمندر ہیں دنیا میں، اور آپ خود بتائیں کہ کتنا حصہ سمندر ہے اور کتنا حصہ خشکی ہے، بچپن سے ہم اسکولس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ 2/3 حصہ پانی ہے، سمندر ہے، اور 1/4 حصہ کیا ہے؟ خشکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جتنے سمندر ہیں اگر وہ دوات بن جائیں اور اس پر مزید 7 سمندر اور مہیا کیے جائیں روشنائی کے لیے، انک کے لیے، اور جتنے درخت ہیں زمین پر یا جہاں پر بھی ہم نہیں جانتے اور کون سی دنیائیں آباد ہیں، تو جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں، سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا، اس کو ہم تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اس کی تعریف، اس کی تخلیقی کام، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کے کرشمے، ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے گمان میں بھی نہیں گزرے گا کہ کیا کیا وہ کرے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اور کیا بیان کرے، کیا لکھے، کیا چھوڑے، اور دراصل یہاں پر مبالغہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے، تو یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کرے تب بھی تیرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، یعنی اور بھی سمندر آ جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آدمی اگر غور کرے تو واقعی میں کہ جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں، اور جتنی روشنائی زمین کے جو ابھی موجودہ سمندر ہیں، اور ویسے ہی 7 اور مزید سمندر فراہم کر دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کی حکمت، اس کی تخلیق کے سارے کرشمے، وہ تو درکنار، شاید جو موجودات ہیں ابھی عالم میں، جو چیزیں ہیں، اس کی بھی فہرست ہمیں بنانا مشکل ہے، ہم چیزیں لکھتے جائیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تخلیق کی ہے، اگر یہ 7 سمندر بھی ہوں جو آج ہمارے پاس ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں. سوچیں ذرا، وہ رب، وہ ہمارا رب کس قدر قدرت کا مالک، اور پھر اس رب کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہماری اتنی ہمت. آپ سوچیں کہ کیسے کھڑے رہیں گے اس رب کے سامنے، کیسے جواب دہی کریں گے. ہم عورتیں کہتی ہیں، کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے، پوچھوں گی میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن، میں سوال کروں گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا. استغفر اللہ، اتنا بڑا جملہ. اللہ کے سامنے تو کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، کسی کو یارہ نہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک پڑیں گے، گر پڑیں گے سجدے میں، اور کئی دیر تک اسی کنڈیشن میں رہیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا اٹھنے کا، تب اٹھیں گے اور درخواست کریں گے. تو نبی جو انبیاء ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آواز نہیں نکال سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے. تو میں اور آپ بھلا کیا ہوتے ہیں اور کون ہوتے ہیں بتائیے. اور پھر ہم ایسی جرات مندانہ باتیں کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہماری عقل کو؟ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی چن لیا ہے مصیبتوں کے لیے، میں ہی مل گئی ہوں اللہ تعالیٰ کو، میرے ہی گھر ساری مشکلات آ رہی ہیں. ایسے جملے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ڈر بھی لگتا ہے صرف بولنے کے لیے بھی، مثال دینے کے لیے بھی. تو وہ رب، اس کی تعریف تو ایسی ہے جیسے کہ اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے. ہم انسان نہیں کر سکتے اس کی تعریف، اس کی باتیں تو نہیں بیان کر سکتے، تو تعریف کہاں بیان کریں گے بھلا. لکھیے ذرا، آپ کی زندگی گزر جائے گی، ہم سب کی زندگی گزر جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں، اس کے کلمات لکھنا مکمل نہیں ہوگا. اور ایسی تو کئی اور دنیائیں آباد ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، تو ہم بھلا کیا خاک لکھ سکیں گے، اور کیا اعتراف کر سکیں گے، اور کیا کہہ سکیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چر چرا رہا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ چر چرائے، چرمرائے. جیسے جب بہت زیادہ لوگ وزن دے کر بیٹھ جاتے ہیں نا کسی چیز پر، اس کی وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ لوگوں کے وزن کی وجہ سے وہ آوازیں آنے لگتی ہے. جیسے کوئی چیئر یا چارپائی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو دلہن کا پلنگ ہوتا ہے نا، اس پر بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن کا پلنگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چر چرا رہا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چر چرائے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پیر رکھنے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہ ہوں، جو سجدہ نہ کر رہے ہوں. اتنی کثرت سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان تو ویسے ہی جیسے اس نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. اللہ، ہماری زبان قاصر ہے، عاجز ہے تیری تعریف بیان کرنے سے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جلالت شان، اس کے اسماء حسنہ، صفات علیا، اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں، تو اس کا بیان ہے کہ وہ اتنے سارے ہیں کہ کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کے لیے ان کے اس سے آگاہی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کی ان صفات تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے اور تحریر میں لانا چاہے، تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق، اس کے عجائبات، اس کی عظمت، اس کے کرشموں کو کوئی بیان کر سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے. اور یہ 7 سمندر بطور مبالغہ ہیں، دراصل کتنے بھی سمندر آ جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ممکن نہیں. یہ ابن کثیر کا قول ہے کہ 7 سمندر دراصل مبالغہ ہے یہاں پر، اس سے کوئی کاؤنٹنگ کرنا مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات دراصل 7 سمندر سے پوری ہو جائیں گی، نہیں، بلکہ کتنے بھی آ جائیں. سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی پاکی ہم سے، ہماری زبان سے بیان نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنائے، اس کی تعریف کرنے والا بنائے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ، یعنی جس طرح سے ایک کام کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم توے پر ایک روٹی ڈالتے ہیں تو ایک روٹی بنانا کوئی مشکل نہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک وقت ان کے 2-3 توے رکھے رہتے ہیں اور وہ بنا لیتے ہیں. یہ دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پورے انسانوں کو پیدا کرنا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں، آپ سوچیں ذرا، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، کہ بس کن کہنے کی دیر ہے، یعنی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا ایک نفس کے زندہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کن کہنے کی دیر ہے اور پلک جھپکنے میں وہ کام ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی سب سے بلند اور برتر ہے، سبحان اللہ۔ تو دن اور رات کا نکال لے آنا، اور دن اور رات میں بھی نشانیاں کہ کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت ساری نشانی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو لے آئے گا وہاں پر قیامت کے دن سامنے۔ تو یہ جو جتنا نظام ہے آج کل چاند اور سورج کا، یہ سب ختم ہو جائے گا ایک وقت کے لیے ہے یہ سب۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک یہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے، اور یہ قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا، یا پھر ایک معین منزل تک یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو گردش رکھ دی ہے، تو ایک منزل اور ایک دائرہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے، اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آ کر ٹھہر جاتا ہے سورج، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، یعنی غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے، ایک وقت آئے گا اس کو کہا جائے گا، ارجعی من حیث جئتی، تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسے کہ قرب قیامت کی علامت میں آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، اسی طرح چاند کا معاملہ ہے۔ ابن کثیر میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، در حقیقت اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ ایسے تو دیکھا جائے تو کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں نشانی ہے، لیکن خصوصاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں زمین اور آسمان کا اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا بہت ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، سمجھے کہ پانی ہے اور پانی میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، اور کشتی اس پر چلتی ہے، اور اتنا بڑا بڑا وزن اس میں انسان لے کر جاتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے سمندر کو انسانوں کے لیے، کہ کس طرح سے وہ سمندروں میں بڑے بڑے جہاز لیے پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو انسان کیسے ہی دراصل جہاز بنائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمندر میں انسان کے لیے وہ آسانی مہیا نہ کی جائے یا کی جاتی ہے، تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، اور سمندر کی سطح پر وہ کشتیاں ٹھہری رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں، بڑے بڑے جہاز۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اگر شامل نہ ہوتا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس طرح سے اتنے بڑے بڑے وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اطمینان سے وہ کشتیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو جو بڑے سے بڑے کٹر لوگ بھی اس وقت کے مشرک جو تھے، جب وہ سمندر میں کسی طوفان میں گرتے تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور اکرمہ بن ابی جہل کی مثال ہم سب کے سامنے ہے، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہ ان کی بھی کشتی جب طوفان میں گر گئی تھی تو سارے لوگ کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کچھ اس میں سے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. یعنی جو وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں تو سمجھے کہ وہ انہوں نے صحیح راستہ پا لیا. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. خطارن کفور آیا ہے لفظ, اس کا روٹ وڈ آپ لکھ لیں. خطار کہتے ہیں عہد شکن کو اور اس کا روٹ وڈ ہے خا تا را. اور آیت نمبر 20 میں جو اسبغا گزرا تھا اس کا بھی آپ روٹ وڈ لکھ لیں اسبغا. آیت نمبر 20 میں سین بے غین, سین با غین کسی چیز کا اتمام یا کمال, وسعت اور آسانی کسی کام کو اس طرح پورا کرنے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے اور غرض و غایت بھی پوری ہو جائے, نعمتوں کا پورا ہونا. اور یہ خطار خے تیرے بری طرح بے وفائی کرنا, ایسی غداری جسے اتنی کوشش سے کیا جائے کہ انسان کمزور پڑ جائے اور اس کے اعضا ڈھیلے پڑ جائیں, یعنی کسی کو مسلسل دھوکہ دینا اور بے وفائی کرتے چلے جانا. تو اب یہاں پر اتنی ساری نشانیوں کو دیکھ کر, جبکہ وہ جب موج ان کے اوپر چھا جاتی ہے طوفان میں گر جاتے ہیں تو اس وقت مخلص ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے خالص ہو کر اس کے دین کو, لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے اور خشکی کی طرف لے آتا ہے لوٹا کر تو ان میں سے کچھ جو ہے اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اقتصاد برتتے ہیں اور نہیں انکار کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت کا, جو کہ ناشکرے ہوتے ہیں غدار ہوتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اوپر جو آیا تھا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور کے, بے شک اس میں نشانیاں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے, یعنی جو تکلیفوں میں صبر کرتے ہیں اور راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور یہاں پر آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا کر دیتا ہے خشکی کی طرف لوٹا دیتا ہے تو اس میں پھر کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں. تو جب موت ان کو نظر آتی ہے تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنے زمین کے جو معبود ہوتے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا ان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف لے آتا ہے جان بچا لیتا ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ لوگ جو ہے وہ وما یجہد بآیاتنا الا کل خطار کفور. تو مقتصد جو یہاں پر لفظ آیا ہے وہ کون لوگ ہیں یا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, الگ الگ کچھ اس میں آ رہا ہے علماء کرام, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو مقتصد کے معنی کسی نے بیان کیے ہیں کہ عہد کو پورا کرنے والا, یعنی بعض ایمان توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہوئے جو انہوں نے اس وقت عہد کیا تھا تکلیف میں, بس بعض ان میں سے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں. اور کچھ مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہے اعتدال پر رہنے والا, یعنی اتنی ہولناک حالت اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیت کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی انسان اب بھی اللہ کی مکمل اطاعت اور عبادت نہیں کرتا اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے, جبکہ جن حالت سے وہ گزر کر آیا ہے اس میں اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مکمل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے, بندگی اختیار کر لے, نہ کہ اعتدال کا رویہ اختیار کر لے. اور کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں اگر اقتصاد کو راست روی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کم ہی ایسے نکلتے ہیں جو وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی اسی توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں جس کا انہوں نے اقرار طوفان میں گرنے کے وقت کیا تھا. اور اگر اس کو ہم توسط کے معنی میں لیں اور اعتدال کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے شرک اور دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر پہلے تھے, اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وہ وقت گزر جانے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی. تو بہرحال الگ الگ معنی ہے, اس کا اگزام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایکچولی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ مقتصد ہوتے ہیں اور الگ الگ علماء نے اس میں اپنی اپنی رائے بتائی ہے. تو وہ دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ جو کہ جس وقت وہ طوفان میں گھرتے وقت جو ان کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ کے اوپر خالص ان کا ایمان بڑھ گیا تھا، تو واپس آنے کے بعد وہ ایمان ان کا نہیں رہتا سمجھے. اور کچھ لوگ اس وقت جو وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے ایمان میں کمی پڑتی چلی جاتی ہے. اور کچھ لوگ اپنے بتوں پر جو ان کو یقین تھا اس میں ان کی کمی آ جاتی ہے کہ اب وہ بتوں کو ویسا نہیں مانتے جیسا پہلے مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بت بچا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. تو یہ سارے معنی اس میں ہو سکتے ہیں. بہرحال آپ اس کی بحث میں نہ پڑے، بس صرف جو آرا تھی وہ بتا دی گئی ہیں آپ کو. غدار کے معنی جیسے ہم نے لکھ دیا کہ غدار ہیں، بدعہدی کرنے والا، اور کفور ناشکری کرنے والا. یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. اب یہاں پر بات کی گئی ہے کہ کوئی شخص وہاں کسی کا بدلہ نہیں بنے گا. جزا کا لفظ آیا ہے، جازن کا لفظ آیا ہے، اس میں فائل ہے یہ. جزا یجزی سے بدلہ دینا، مطلب یہ کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ، یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے، تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا. ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی ہوگی. تو آپ سوچیں کہ جب باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے تو دوسرے رشتہ داروں کی بھلا کیا حیثیت ہوگی، اور پھر وہ کیوں ایک دوسرے کو نفع پہنچائیں گے کیسے؟ اور آج انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتے نا کہ اپنی اولاد پر، یا اولاد بھروسہ کرتی اپنے والدین پر، لیکن اتنی قریبی جو ہستیاں ہوں گی والدین ایک دوسرے کے لیے یا اولاد ایک دوسرے کے لیے، کوئی کسی کا بدلہ نہیں بن سکے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا. تو یہاں سے ہم کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور آخرت کی سچائی اور حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. آخرت میں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. اصل جو چیز فائدہ دے گی وہ انسان کا خود کا اپنا عمل ہوگا، ایمان اور عمل صالح، یہی چیز اس کو وہاں پر نجات دلا سکتی ہے، ادروائز کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. تو دنیا میں دراصل یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ جو ہر مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو قیامت کے دن کی دہشت ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ باپ بیٹے سے چھپتا پھرے گا اور بیٹا باپ سے، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا کہ دوسرے کی اس کو کوئی فکر نہ ہوگی اور کوئی کسی کی مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا. تو آپ سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لہٰذا انسان کو اس دن کے ہولناک سے اپنے بچاؤ کی کوئی فکر کرنی چاہیے. ہم پڑھتے ہیں نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ، کہ اس دن کوئی جو قریب سے قریب رشتہ ہو سکتا ہے، بھائی بہن، اولاد والدین، والدین اولاد، یا شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور ہر ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت اس دن سے بچو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہوگا، اور نہ ہی دنیا کی زندگی میں تم غرق ہو جاؤ، دھوکے میں نہ پڑو اس دنیا کی زندگی کے. اور اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں کون ہمیں ڈالتا ہے؟ وہ شیطان، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، جو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے. تو غرور دھوکے باز، اور اس سے مراد شیطان ہے، یا پھر کوئی بھی انسان بھی ہو سکتا ہے جو دنیا میں شیطان کے کام کر رہا ہو، یا دنیا میں انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہو، تو وہ بھی دراصل غرور ہو سکتا ہے، دھوکہ دینے والا. تو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینا مطلب کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ تو شرک میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی کس کے دھوکے میں آتے ہیں؟ شیطان کے، کہ اس نے ان کو شرک پر اکسایا. کچھ لوگ دہریے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ وجود ہی نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود بن گئی اور اپنے اوپر پابندیوں کو لادنے کی کیا ضرورت ہے، جو چاہو کرو، چار دن کی زندگی ہے، انجوائے کرو اور پھر بس ختم، ہم سب کو ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا. تو یہ سارا دھوکہ ہے. دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم کو دوسری دنیا میں ملے گا، یعنی آخرت میں. تو یہ عقیدہ، دراصل آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ بہت پختہ ہونا چاہیے، کہ آخرت کا عقیدہ اگر ہمارا پختہ ہوگا کہ ہم کو اس دنیا میں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، تو انسان ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرے. اگر یہ انسان کو بتا دیا جائے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہے جانتا بھی ہے، اور پھر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ بھی دراصل بات درست نہیں ہے کہ انسان پھر ایسا ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس قدر آزاد ہو جاتا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو چاہو کرو، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا، ایک حج اور عمرہ کر لیں گے۔ تو یہ بھی دراصل بہت غلط بات ہے، یہ بھی دھوکہ ہے بہت بڑا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بدی کرتے رہو کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، تم تو نہیں کرے، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہارا ارادہ تھوڑی تھا، اللہ نے تم سے کروایا تو کرو گناہ، نعوذ باللہ اس طرح سے۔ تو یہ شیطان اس طرح سے بھی دھوکے میں ڈالتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں دھوکے کی ہیں کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا رہے، خوب یہاں پر عیش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتا رہے، یہ دراصل دھوکا ہے، کیونکہ اس کو آخر کار ایک دن لوٹ کر جانا ہے، اس حقیقت کو اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے کہا گیا کہ انسان سوچ لے اور کہیں وہ دھوکہ باز اس کو دھوکہ نہ دینے پائے، تو انسان الرٹ رہے اور وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سب سے اہم آیت دیکھا جائے تو یہ ہے جو انسان کے عقیدے کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ چیزیں مفاتیح الغیب میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صحیح بخاری کی ہے۔ اس میں پہلی یہ ہے کہ قرب قیامت کی علامات، یعنی قیامت کب آئے گی وہ نہیں معلوم، لیکن کچھ علامات ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی ہیں، لیکن ایگزیکٹ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کسی فرشتے کو نہ کسی نبی مرسل کو۔ پھر دوسرا بارش کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ رحمت والی بارش کب برسے گی، اور تخمینہ لگایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے جتنے چینلز ہیں موسم کے، ویدر کے، بعض اوقات وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دو دن کے بعد بارش آنے والی ہے، آپ اپنا پروگرام کینسل کر دیتے ہیں کہ اچھا بارش ہوگی تو کیسے جائیں گے، لیکن جب دو دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ موسم پوری طرح سے صاف ہے اور بارش کے کوئی اثر نہیں، تو کوئی انسان کتنا بھی اندازے لگا لے، کیسے بھی آلات ایجاد کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے رحم مادر میں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے آج کل آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں کہ اچھا الٹرا ساؤنڈ سے تو سب پتہ چل جاتے، تو آپ دیکھیں کہ وہ پانچویں مہینے میں پتہ چلتا ہے، پانچ مہینے تک کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، یعنی وہ پانچ مہینے جو ہوتے ہیں تو وہ پانچ مہینے تک کوئی انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ پانچ مہینے بعد تو بچہ بن جاتے، تو اس وقت جاننا کیا بڑی بات ہے، وہ تو آپ نے صرف تصویر لے کر دیکھ لی، بچہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا پورا، لیکن اصل جو یہاں پر چیز سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ وہ بچہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کتنی عمر وہ لے کر آیا ہے، کیونکہ جب بچہ اس وقت رحم میں بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور جب پریگنینسی شروع ہوتی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اس کی عمر نیک ہوگا یا بد ہوگا، کیا کام کرے گا، کہاں موت آئے گی، کہاں رہے گا، کتنا کمائے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس کا۔ تو کیا یہ بات کوئی بتا سکتا ہے، آپ بھلا بتائیے۔ پھر اگر وہ الٹرا ساؤنڈ سے آپ دیکھ بھی لیتے ہیں اور وہ پانچویں مہینے میں دیکھتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس وقت کیا ڈاکٹر یہ بتا سکتی ہے کہ گورا ہوگا یا کالا ہوگا، کیسا ہوگا، ذہین ہوگا یا کند ذہن ہوگا، کچھ بھی نہیں بتا سکتی ہے، صرف وہ ذرا سی جنس بتا دیتے ہیں وہ لوگ کہ ٹھیک ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ناقص ہوگا یا کامل ہوگا، خوبصورت ہوگا یا کس طرح سے ہوگا، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ چیز جو ہے، اگر جو پریگنینسی ہوتی ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ کیسا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے بچہ۔ پھر چوتھی چیز، انسان کل کیا کرے گا، تو دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو اس میں وہ کیا کچھ کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کئی انسان ہوتے ہیں، کتنی پلاننگ ہوتی ہے سب کی، لیکن اچانک موت آ کر دبوچ لیتی ہے۔ آپ کل کی پکنک کا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک کچھ خبر آ جاتی ہے، آپ کو وہاں جانے کے بجائے کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ تو آج تو پلان بہت سارے بنے تھے، لیکن کل کچھ اور ہو گیا، کہیں اور جانا پڑا، تو کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ اسی طرح سے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا کہیں اور، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا پہلے آئے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ تو آپ خود سوچیں ذرا کہ جب انسان کو یہ ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، اور یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا، اور سیم وہی مضمون دراصل حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، جو حدیث جبریل ہے کہ اکثر کفار مکہ آپ سے پوچھتے رہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. تو الگ الگ ہم دیکھتے ہیں اس کی کتاب میں جوابات ہیں احادیث میں، کہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت جب آئے گی یکلخت آ جائے گی، کبھی قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی گئیں. ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ ایک سائل کو آپ نے جواب دیا کہ جو شخص مر گئے بس اس کی قیامت قائم ہو گئی. لیکن اس سوال کا بالکل ٹھیک جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، صرف کسی نبی کو کسی کو بھی نہیں پتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی پیدل چلتا ہوا آیا، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اور کہنے لگا، یعنی وہی آدمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن ان سے ملنے کا یقین رکھے، اور مر کر جی اٹھنے پر ایمان لائے. پھر وہ کہنے لگا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو صرف اللہ ہی کی پرستش کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، فرض نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور رمضان کے روزے رکھے. پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کرے جیسے اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، جس سے یہ سوال کر رہے ہو وہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی دونوں ایک جیسے ناواقف ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین، جو کہ فرشتوں میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، ان کو بھی علم نہیں تھا. البتہ میں تجھے قیامت کی وہ نشانیاں بتاتا ہوں، ایک یہ ہے کہ عورت اپنا مالک جنے گی، دوسری یہ کہ ننگے پاؤں پھرنے والے اور ننگے بدن گنوار قسم کے لوگوں کے رئیس ہوں گے. دیکھو، ان پانچ باتوں میں سے ایک قیامت بھی ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور بارش کب برسے گی، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا کچھ تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے. پھر وہ شخص لوٹ کر چل دیا. آپ نے فرمایا، ذرا اسے بلا لاؤ. لوگ بلانے لگے تو دیکھا وہاں کوئی نہ ملا. آپ نے فرمایا، جبرائیل تھے جو آپ کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی قیامت کا علم نہیں تھا. تو صرف یہی پانچ باتیں نہیں ہیں غیب کے بارے میں، اور بھی بہت ساری باتیں جو انسان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. یہ سارے باتوں کا تعلق غیب سے ہے. انسان کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو انسان نہیں جانتا، لیکن یہ پانچ اہم چیزیں تھیں اور اسی کے انڈر میں ساری چیزیں آتی ہیں. تو بھلا آپ بتائیے کہ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو پھر بتائیں کہ کوئی جوتشی یا کوئی پامسٹ کیسے بتا سکتا ہے؟ ستاروں سے کیسے قسمت کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، اور شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، عقیدے کو خراب کرنے والی باتیں. تو لہٰذا اس قرآن کی آیت میں بھی واضح طور پر بتا دیا گیا کہ کسی کو علم نہیں ہے، اور حدیث سے میں بھی بتا دیا گیا کہ یہ باتوں کا کسی کو علم نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے، ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اس دنیا کی زندگی سے اس طرح سے فائدہ اٹھانے والا بنائے کہ ہم آخرت کے لیے کوئی اپنا سامان تیار کر لیں جو ہمارے لیے آخرت میں ہمیں آخرت میں بہتے ہیں، جس کی وجہ سے جزا مل سکے اور اللہ تعالیٰ کی ہم رضامندی حاصل کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.